پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دی کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقد قال مولانا الامام علی بن موسی الرضا علیہ الصلاۃ والسلام، ان الامامۃ خص بها ابراہیم الخلیل بعد النبوۃ والخلۃ مرتبۃ ثالثۃ وفضیلۃ شرفوا بها واشاد بها ذکرہ فقال عز وجل انی جاعلک للناس اماما۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت شمار کرے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ قرار دے۔ اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری میری زبان پہ ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا گزشتہ گفتگو کا ایک نتیجہ، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ موضوع گفتگو امامت ہے، اور ہم نے کہا کہ امامت جانشین ہے رسالت کی۔ رسالت کی جانشین کب ہوگی، نبوت کی جانشین کب ہوگی؟ جب نبوت ختم ہو جائے تو۔ اگر نبوت ختم نہیں ہوتی، رسالت ختم نہیں ہوتی، تو پھر جانشینی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ فرماتا ہے کہ محمد آپ میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، وہ انبیاء کے خاتم ہے۔ عرض کیا تھا کہ دین بھی خاتم ہے اور نبی بھی خاتم ہے۔ ختم نبوت کب ہوگا؟ جب دین کامل ہو جائے تو۔ اگر دین ناقص ہو تو نبوت ختم نہیں ہوگی۔ اور خاتم النبیین سے مراد بھی کہا، خاتم اور خاتم میں فرق ہے۔ خاتم آخری کو کہتے ہیں، خاتم اس آخری کو کہتے ہیں جو اس شے کو کمال تک پہنچا دے۔ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، انبیاء کے ایسے آخری نبی ہیں جنہوں نے نبوت کو کمال تک پہنچا دیا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دین بھی دین خاتم ہے، یعنی ایسا دین ہے جس نے دین کو کمال تک پہنچا دیا، آخری دین ہے جس نے دین کو کمال تک پہنچا دیا۔ دین کب کمال تک پہنچے گا، کامل کب ہوگا؟ چونکہ ہم مسلمان ہیں، کہ جب اللہ کی طرف سے دین نازل ہو، وحی کی شکل میں آ جائے۔ کیونکہ یہاں بہت کلامی بحثیں ہیں کہ وحی کی ضرورت کیا، یہ بحثیں میں یہاں موضوع نہیں ہے میرا۔ وحی کی شکل میں دین نازل ہو اور کامل نازل ہو، جو لینے والا ہو وہ بھی کامل لے اس کو، یعنی لینے میں معصوم ہو، تاکہ کوئی خطا، غلطی، صاف نسیان اور غفلت نہ ہو۔ لہذا ہم قائل ہے کہ نبی کو سہو و نسیان نہیں ہوتا، نبی میں غلطی کا امکان نہیں ہے، واللہ دین ناقص رہے گا غلطی کر کر سکے تو، کیا اطمینان ہے صحیح کہا یا غلط کہا. دوسرا اس دین کی تفسیر اور تبیین کی، فقط یہ نہیں کہ دین اس تک آ جائے، آنے کے بعد دین کو دوسروں تک پہنچائے، بیان دین کرے، ابلاغ دین کرے. خالی آ جانا دین کے کامل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، آئے اور ابلاغ بھی ہو، پہنچایا بھی جائے. لہذا نبی ایسا ہو جیسے دین آیا ہے ویسے ہی پہنچائے، یعنی پہنچانے میں بھی معصوم ہو. ایسا نہیں ہے کہ لینے میں تو معصوم ہو لیکن پہنچانے میں معصوم، پھر بھی دین ناقص ہو جائے گا اگر اس میں غلطی کا، سہو و نسیان کا اور غفلت کا امکان ہو. تو معصوم ہونا چاہیے ابلاغ دین میں بھی، پہنچانے میں بھی. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی جس طرح سے دین لینے میں معصوم ہے اسی طرح سے دین پہنچانے میں بھی معصوم ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. پھر جہاں اس کی تشریح اور تفسیر کی ضرورت ہو وہ بھی کرے. اگر دین کی درست تفسیر اور تشریح نہ ہو پھر بھی ناقص ہو جائے گا. آیا ہے پہنچا دیا ہے لیکن اس کی تفسیر کی ضرورت ہے، اس کی تشریح کی ضرورت ہے. جیسے آپ کے آئین کے اندر آرٹیکلز ہیں تو آپ کہتے ہیں آئین کے آرٹیکلز کی تفسیر اور تشریح کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کو ہے، یہی ہے نا. سپریم کورٹ تفسیر کی ضرورت رہتی ہے، تشریح کی ضرورت رہتی ہے. درود پڑھیے محمد والے ہوں پر. لہذا تفسیر دین اور تشریح دین کا نام سنت رسول ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. نبی دین کی تفسیر میں بھی معصوم ہے. قرآن نے کہا نماز پڑھو، کیسے پڑھنی ہے یہ نبی نے بتایا ہے. نبی نے تبلیغ بھی عصمت کے ساتھ کی، تفسیر اور تشریح بھی عصمت کے ساتھ کی، اور اس دین پر عمل میں بھی معصوم تھا نبی، عمل میں بھی معصوم تھا. اگر کوتاہی ہے، غلطی ہے، اختلاف ہے، خامی ہے، کمی ہے، کجی ہے، تو امت میں ہے، نبی میں نہیں ہے. کیونکہ قرآن نے کیا کہا تھا، ان ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. یہ اختیار ہے اس کا، مرضی ہدایت کو لے، مرضی ہدایت کو ٹھکرا دے، یہی اس کا امتحان ہے، یہی سنت الہیہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کا امتحان لینا ہے، ہر ایک کو آزمانا ہے، ہر ایک کی آزمائش ہے، یہی سنت الہیہ ہے. اور مختلف طریقوں سے آزمانا ہے اس نے، اس نے اختیار کے ساتھ ہمیں بھیجا ہے، ہم مجبور نہیں ہیں. اپنے اعمال میں، اپنے افکار اور نظریات میں اگر لوگ مجبور ہوتے تو پھر ایک ہی عقیدہ ہوتا. درود پڑے محمد والے محمد پر. تفسیر اور تشریح میں بھی معصوم ہے نبی، اور اس پر عمل بھی کر کے دکھایا ہے. لہذا قول نبی بھی سنت ہے، فعل نبی بھی سنت ہے، اور تقریر نبی بھی سنت ہے. ان نبی کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور نبی اس سے منع نہ کرے، اس کا معنی یہ کہ کام صحیح ہے. چونکہ غلط کام ہوگا نبی روک دے گا، وہ ہماری طرح نہیں ہے نبی، نعوذ باللہ من ذالک، جو ظلم و ستم ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، مکر و فریب ہوتا ہے، ہمیں کیا، ہمیں اپنا کام ہے، جو ہوتا ہے ہونے دو، جھوٹ کی آگ پھیلنے دو، رشوت، چوری، چکاری، بد کرداری، مکر و فریب، کرپشن، فساد پھیلنے دو، ہمیں کیا ہے، نبی ایسا نہیں ہوتا، وہ پتھر کھاتا ہے، وہ زخمی ہوتا ہے، وہ شاب ابو طالب میں 3 سال تک محاصرے میں ہوتا ہے، اکنامیکل سینکشن رکھتی ہیں ان کے اوپر، لیکن وہ خاموش نہیں رہتا، وہ چپ نہیں رہتا، اور کربلا چپ کا نام نہیں ہے، بولنے کا نام ہے، جس کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، کربلا خاموشی کا نام نہیں ہے، خاموشی اور سکوت کے قفل توڑنے کا نام ہے، ایسا پہنچانے میں معصوم، عمل میں معصوم، دین کی حفاظت میں بھی معصوم، اگر دین کی حفاظت نہ ہو، دین کا محافظ نہ ہو، آیا صحیح شکل میں، بیان بھی صحیح شکل میں ہو گیا، حفاظت نہ ہوئی، ناقص ہو جائے گا، کامل نہیں رہے گا، خاتم نہیں ہوگا، پھر ناقص دین خاتم نہیں ہو سکتا، ناقص دین خاتم نہیں ہو سکتا، کامل دین خاتم ہو سکتا ہے، حفاظت بھی رسول نے کی ہے دین کی۔ تیسری چیز، دین کو اجرا کرے، نافذ کرے، دین کو سسٹم بنائے، حکومت قائم کرے، نبی نے یہ کام بھی کیا ہے مدینے میں، درود پڑے محمد والے محمد پر، چونکہ یہ گفتگو بعد میں آئے گی لہذا میں یہاں چھوڑ دیتا ہوں، درود پڑے محمد والے محمد پر، لہذا اب جب دین ہمیشہ کے لیے اور نبی کی جس پر دین اترا ہے ظاہری عمر، تو یہ چاہتا ہوں اس آپ بہت ڈیلی درود صلوات پڑھتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ درود پڑھنے کا فائدہ خود آپ کو ہے، رسول کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ کس کو ہے، آپ کے اس درود کے نتیجے میں کوئی ان کے درجے میں اضافہ نہیں ہوتا، ان کے درجات بلند ہیں، اس درود پڑھنے سے آپ کے مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے، وجود انسری مادی زندگی اس دنیا میں محدود ہے، رسول اللہ کی، ہر انسان کی محدود ہے، وہ آیا ہے جانا ہے، اس نے جب وہ چلے جائیں گے، قرآن نے کہا انکا میتن وانہم میتن کل نفس ذائقت الموت، جب رسول جائیں گے تو دو چیزوں کی تو ضرورت ہے، ایک دین کی حفاظت کی ضرورت ہے اور ایک دین کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، کون ہے جو دین کی حفاظت کرے رسول کی طرح، کون ہے جو دین کو نافذ کرے رسول کی طرح، ہم کیا کہتے ہیں تشیع، جو رسول کی طرح دین کی حفاظت کرے اسے امام کہتے ہیں، جو رسول کی طرح دین کو نافذ کرے اسے امام کہتے ہیں، نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، لیکن امامت باقی ہے، امامت درود پڑے محمد والے محمد پر، چونکہ حدیث بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ پھر یہاں پہنچ جاتا ہوں، ثواب حدیث کا پڑھنا بھی، شاید یہ پہلی بار آپ سنیں اتنی تفصیلی حدیث، لہذا امام ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حل یعرفونا، یہ جو اختلاف کر رہے ہیں عبدالعزیز ابن مسلم سے کہتے ہیں، حل یعرفونا قدر الامامت و محلہا من الامت فیجوز فیہ اختیارہم، کیا ان اختلاف کرنے والوں کو امامت کی قدر و منزلت کا پتہ ہے؟ امت میں جو اس کا مقام اور درجہ ہے انہیں پتہ ہے کہ پھر لوگوں کو اختیار مل جائے کہ یہ مرضی کا امام بنا لیں؟ پھر فرماتے ہیں ان الامامت اجل قدرا، عظیم قدر و منزلت کی مالک ہے امامت، واعظم شانا اجل قدرا، امامت جلیل القدر ہے، واعظم شانا عظیم شان و مرتبے کی مالک ہے، واعلی مکانا بلند ترین مرتبے کی مالک ہے، وامنا جانبا وابعد غورا ان یبلغ الناس بعقولہم، اتنی بلند امامت کہ لوگوں کا طائر عقل ان تک پرواز نہیں کر سکتا۔ لہذا علی خطبہ شکشکیہ میں کہتے اپنے بارے میں، ینحدر عنی السیل ولا یرق علی الطیر، میں اتنا بلند ہوں کہ علم و معرفت کے سیلاب مجھ سے اترتے ہیں، اور میں اتنا بلند ہوں کہ کسی کا طائر عقل مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ینحدر عنی السیل، سیل سیلاب کو کہتے ہیں، ینحدر مجھ سے سیلاب چلتا ہے، ینحدر عنی السیل، سیلاب کہاں سے چلتا ہے؟ پہاڑوں سے چلتا ہے، بلندیوں سے آتا ہے۔ علم و معرفت کا، شعور و آگہی کا، فضیلتوں کا، فضائل کا سیلاب مجھ سے نازل ہوتا ہے، فضائل میری تجلی کا نام ہے، میرے جلوے کا نام ہے، میرے ظہور کا نام ہے۔ ولا یرق علی الطیر، عجیب جملے علی کے، ولا یرق علی الطیر، کسی کا طائر عقل مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا، میں اتنا بلند ہوں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، قالوا علی علا قلت لا بل الاولى بعلی علا، لوگ کہتے ہیں کہ علی بلند ہے، میں کہتا ہوں ہرگز علی بلند نہیں، بلکہ بلندیاں ہیں جو علی کے ذریعے بلند ہیں۔ ایک دور پڑھ لیجیے، محمد و آل محمد۔ مجھے واہ کی جگہ اگر نعرہ حیدری کہہ دے اس کا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی عبادت میں عبادت ہو جاتی ہے، جیسے علی نے نماز پڑھتے ہوئے رکوع کی حالت میں زکات دی نا، وہ عبادت میں عبادت تھی۔ تو علی کے ماننے والوں کو عبادت میں عبادت کرنے کا ہنر آنا چاہیے۔ فرمایا ان الامامت اجل قدرن، امام فرماتے ہیں امامت جلیل القدر ہے، عظیم قدر و منزلت کی مالک ہے، اعظم شانن اس کی شان عظیم ہے، واعلی مکانن مکان و منزلت کے اعتبار سے بھی بہت بلند ہے، وابعد غورن من ان یبلغ الناس بعقولہم، اتنی لوگوں کی ذہنوں سے دور ہے کہ لوگ اس تک نہیں پہنچ سکتے اپنے عقلوں کے ذریعے، لوگ اپنی عقلوں کے ذریعے اس تک نہیں پہنچ سکتے، جیسے لوگ اپنی عقلوں کے ذریعے رسالت تک نہیں پہنچ سکتے کہ رسول خود بنائیں، ایسی لوگ عقلوں کے ذریعے امامت تک نہیں پہنچ سکتے کہ امام خود بنائیں۔ او ینالوہا بآرائہم او یقیم اماماً باختیارہم، امامت بہت بلند ہے، امامت لوگوں کا کام نہیں ہے، لوگوں کا فعل نہیں ہے، اللہ کا فعل ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جملہ سنیے گا، یہاں میں بہت سی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، میں لکھا ہوا بہت کچھ ہے لیکن چھوڑ رہا ہوں. پھر فرماتے ہیں ان الامامتا، اب امامت کی منزلت بیان کرتے کرتے اب مصداق بیان کر رہے ہیں، ایک مثال دے رہے ہیں. ان الامامتا خص باللہ ابراہیم، یا خص اللہ بہا ابراہیم بعد النبوت والخلت مرتبتا ثالثتا. امامت کتنی بلند ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو پہلے نبی بنایا، پھر خلیل بنایا، اس کے بعد امام بنایا. ان الامامتا خص اللہ بہا ابراہیم بعد النبوت والخلت مرتبتا ثالثتا وفضیلتا شرفہ بہا. ایسی فضیلت ہے یہ امامت کہ اللہ نے ابراہیم کو امامت کے ذریعے شرف عطا کیا. عجیب جملے ہیں، وَشَرَّفَهُ بِهَا، کاش موقع ملتا انسان. وَأَشَادَ بِهَا ذِكْرَهُ، اور ابراہیم کے ذکر کو عظمت دی، بلند کیا. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ نے کیا کہا، اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا. سورہ بقرہ کی آیت کی طرف اشارہ ہے، وَعَذِبْتَلَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب اللہ نے ابراہیم نبی کو، اس ابراہیم کو جو خلیل اللہ ہے، اس ابراہیم کو جو نبی اللہ ہے، آزمایا، امتحانات میں آزمایا، جب وہ امتحانات میں پورے اترے تو اللہ نے کیا کہا، انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمہیں انسانوں کا امام بناتا ہوں. جب ابراہیم کو یہ مقام ملا، امام فرماتے ہیں فقال الخلیل سرورا بها. ابراہیم کو جب یہ مقام ملا، منزلت ملی، اس بلند مرتبے پر فائز ہوئے تو سرور میں آگے ابراہیم، وجد میں آگے، سرور میں آگے ابراہیم. کیا کہا؟ فقال الخلیل سرورا بها، امامت کی وجہ سے سرور میں آ کر، خوش ہو کر ابراہیم نے کیا کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، خدایا یہ امامت میری ذریت میں رکھنا، دعا کی. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، ہاں یہ امامت تیری ذریت میں رہے گی، تیری دعا مستجاب ہوگی، لیکن کسی ظالم کو میرا یہ عہد نہیں ملے گا، کسی ظالم کو یہ میرا منصب نہیں ملے گا. امام فرماتے ہیں فَأَبْتَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ اِمَامَتَ كُلِّ ظَالِمٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس آیت نے ہر ظالم کی امامت کو قیامت تک باطل کر دیا ہے. دل پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب میں یہاں رکوں گا، نبوت اور امامت میں فرق کیا ہے، جو بہت اہم لگتا ہے. تھوڑی تھوڑی سکیل باتیں بھی سن لیں. دور پڑے محمد و آل محمد. یہاں مجلس پڑھنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہاں سکیل باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، تاکہ مجھے بھی تو کوئی فائدہ ہونا. درود پڑے محمد والے محمد. امامت اور نبوت میں کیا فرق ہے؟ اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ امامت کا درجہ نبوت سے زیادہ ہے. پہلے نبی ہے، خلیل ہے، پھر کیا ہے؟ امام ہے. آپ کسی کو جب درجے دیتے ہیں تو پہلے کے بعد کوئی چھوٹا درجہ تو نہیں دیتے ہیں نا، بڑے درجات دیتے ہیں نا. کیوں، کیا فرق ہے؟ یہ ذہن میں رکھ لا، ابراہیم امام ہے، موسیٰ امام ہے، عیسیٰ امام ہے، ہمارے آخری نبی بھی نبی ہونے کے ساتھ ساتھ امام بھی ہے. ابھی سمجھ آ جائے گی آپ کو. نبوت کیا ہے اور رسالت، اللہ کی طرف سے پیغام وحی کو لینا اور لوگوں تک پہنچا دینا، اسے کہتے ہیں ہدایت. کون سی ہدایت؟ غور سے سننا. اراط الطریق، راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا. کیا کرنا؟ راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا. یہ کار نبوت ہے اور کار رسالت ہے. راستہ دکھا کر، رہنمائی کر کے کیا کہنا؟ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام کھلے طریقے سے، روشن طریقے سے پہنچا دینا ہے. ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں اراط الطریق، رہنمائی، گائیڈ کرنا، ٹو گائیڈ. درست ہے؟ کار نبوت اور رسالت کیا ہے؟ ٹو گائیڈ. ابھی تک رہنمائی کا مرحلہ ہے. امامت کیا ہے؟ منزل تک پہنچانا، ایصال الی المطلوب، وہ بھی ہدایت ہے، رہنمائی. اور یہ بھی کیا ہے؟ ہدایت ہے. وہ رہنمائی ہے، یہ رہبری ہے. وہ گائیڈ کرنا ہے، یہ لیڈ کرنا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. گائیڈ کرنا یعنی راستہ دکھانا، یعنی رہنما ہونا، رہنما، راستے کو نمایاں کرنے والا، راستے کو روشن کرنے والا، یہ بترانے والا کہ یہ راستہ ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ گائیڈ کرنا، رہنمائی کرنا. کار نبوت اور رسالت کیا ہے؟ رہنمائی. کیا ہے؟ رہنمائی. اور کار امامت کیا ہے؟ رہبری، لیڈ کرنا، قیادت کرنا، ہاتھ پکڑ کر منزل کی طرف لے جانا. لہذا امام یہ نہیں کہتا جاؤ یہ کام کرو، امام کہتا ہے آؤ میرے ساتھ، میں کربلا جا رہا ہوں. امامت قیادت کا تصور ہے. امامت کہ امامت لیڈ کرنا، قیادت کرنا، رہبری کرنا. تو یہ ضرور پڑے محمد والے محمد پر. پتہ نہیں یہاں کچھ باتیں ذہن میں آ رہی ہے، کروں نہ یہ کروں. دیکھیے عقل کی دو قسمیں ہیں. عقل کی جملے کہنے دیں، ناراض تو نہیں ہوگا نا دو چار باتیں ادھر ادھر کی ہو جائیں تو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنا بند کرتے ہیں کہ مولوی کوئی اس کو حق نہیں ہے، کوئی ادھر ادھر کی جو سوسائٹی کے اندر زندہ معاملات ہیں ان کے بارے میں نہیں بولنا ہے بس. ٹھیک ہے، امامت کی بات ہے تو پھر لیڈرشپ کی بات بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، سمجھنا چاہیے لیڈرشپ کو نا. عقل کی دو قسمیں ہیں یا دو پہلو ہیں، دو بودھ ہیں عقل کے. عقل ایک لحاظ سے علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. عقل کے ذریعے انسان عالم بنتا ہے، دانشور بنتا ہے، مفکر بنتا ہے، ماسٹرز، ایم فل، پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاکٹر. یہ عقل نظری، اسے کہتے ہیں عقل نظری. نون زوئے نظر نہیں ہوتا، عقل نظری. عقل نظری کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے؟ علم حاصل کرتا ہے، کمال علمی حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے عقل عملی جس کے ذریعے انسان کمال عملی حاصل کرتا ہے. ممکن ہے کہ انسان کی عقل نظری کامل ہو، پڑھا لکھا ہو، ماشاءاللہ بہت پڑھا لکھا ہو، پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا ہو، یونیورسٹی کا ہیڈ ہو، پڑھا لکھا ہو، لیکن اس کی عقل عملی ویک ہو. جسے آپ کیا کہتے ہیں پڑھا لکھا بے وقوف، کہتے ہیں نا پڑھا لکھا، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا پڑھا لکھا بے وقوف، ہو سکتا ہے بچہ بھی اس کو چیٹ کر جاتا ہے. عقل عملی کے ذریعے کیا تین کام ہوتے ہیں، گھر کی مینجمنٹ، سوسائٹی کی مینجمنٹ، اور آپ کی اپنی اخلاقیات. سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، باکردار رہنا ہے، نیگیٹو نہیں ہونا، پازیٹو ہونا ہے، جو بھی اخلاقیات پازیٹو نیگیٹو دونوں آ جاتی ہیں. یا ارسطو نے بھی لکھا ہے، افلاطون نے بھی لکھا ہے کہ عقل عملی، گھر کی مینجمنٹ، سوسائٹی کی مینجمنٹ، اور آپ کا اخلاق، آپ کی مورلز، آپ کی ایتھکس، ان کا تعلق بھی عقل عملی کے ساتھ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی عقل نظری میں کامل ہو تو عقل عملی میں بھی ہو، نہیں ہے. علامہ اقبال کی عقل نظری کامل تھی، لہذا وہ مفکر تھا، لیڈر نہیں تھا. قائد اعظم کی عقل عملی کبھی تھی، وہ لیڈ کرنے والا لیڈر تھا. ٹھیک ہے، سوسائٹی کے اندر اسی لیے آپ کہتے ہیں جی کہ لیڈرشپ کورس کراتے ہیں تاکہ ان کی عقل عملی کو پالش کر دیا جائے، مینجمنٹ ان کو سکھائی جائے. سے ہے نا، یہ پریکٹیکلی آپ نے باقاعدہ علوم ایجاد کر لیے ہیں تاکہ اس کی عقل عملی کو قوی کر دیا جائے، مختلف مراحل سے گزارا جائے، اس کو کورسز کرائے جائیں تاکہ اس کی مینجمنٹ اچھی ہو، پولیٹیکلی مینجمنٹ اچھی کر سکتا ہو، ایک کارخانے کی، ایک سوسائٹی کی، ایک معاشرے کی، ایک سسٹم کی. درود پڑھے محمد والے محمد پر. مکتب امامت میں جو امام ہے، جس نے لیڈ کرنا ہے، وہ دین کا محافظ بھی ہے، یعنی علم کی منزل پر بھی وہ کمال تک پہنچا ہوا ہے، اور دین کو پریکٹیکل شکل دینے والا، اجرا کرنے والا، سوسائٹی کی رہبری اور قیادت کرنے والا ہے، یعنی عمل کی وادی میں بھی وہ کامل و اکمل ہے. یہ امتیاز فقط ہمیں حاصل ہے، مکتب امامت کو حاصل ہے کہ جانشین رسول علم کی منزل میں بھی کامل و اکمل اور عمل کی وادی میں بھی کامل و اکمل. توجہ چاہتا ہوں، کامل و اکمل میں نہیں کہہ رہا، خود رسول نے کہا ہے. علم کی وادی میں دیکھیں ذرا، جملے کہوں گا توجہ سے سننا. رسول نے کہا، یہ اہل تشیع اور اہل تسنن نے نقل کیا ہے، انا مدینۃ الحکمت و علی بابها. غور سے سننا اس کو، توجہ سے، جہاں لطف ہے وا نہیں کہنا ہے، نعرہ لگانا ہے، ضرور پڑھے محمد والے محمد پر. بہرحال آپ کی مرضی ہے، ویسے میں محبت سے کہہ رہا ہوں. انا مدینۃ الحکمت و علی بابا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا باب ہے. باب مدینۃ الحکمہ، باب مدینۃ العلم. کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا. غور سے سننا چاہیے اس کو اب. علم کی وادی میں بھی کامل و اکمل اور عمل کی وادی میں بھی کامل و اکمل. ہم ناقص کے پیچھے کبھی چلے ہی نہیں ہیں. ناقص ناقصوں کو کامل نہیں کہ عقل کہتی ہے، جو خود ناقص ہے وہ ناقصوں کو کیسے کامل کر سکتا ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ اپنے آپ کو ناقص نہ دیکھیں. ناقصین کے سلسلے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، سلمان فارسی تک جا پہنچتے ہیں. سلمان فارسی کو بھی کھچایا جو جس جگہ وہ ہے اس سے اس کو اوپر لے جائے، ہے یا نہیں ہے؟ سلسلہ مراتب ہے نا. بہرحال، تو انا مدینۃ الحکمت و علی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا در ہے. حکمت کیا ہے؟ غور سے سننا. اس سے پہلے حکمت کو سمجھاؤں، قرآن کہتا ہے دنیا کی متاع جو ہے نا, متاع الدنیا قلیل, یہ پوری کائنات, یہ زمین و آسمان ستارے کہ کتنے وسیع ہیں, یہ سارے کے سارے کیا ہیں, کیا ہیں, قلیل ہیں, تھوڑے ہیں, بہت کم ہیں. پھر خدا کہتا ہے کہ اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ دنیا کیا ہے, قلیل ہے. قرآن پھر وہ مطلب وما اوتیتم من یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اے نبی, تو شروع کے بارے میں سوال کرتے ہیں, تو کہہ دے روح امر رب سے ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے. پوری دنیا والوں کو علم جو دیا گیا وہ بہت ہی کم. اب رسول اللہ نے کیا کہا, انا مدینۃ الحکمہ, میں حکمت کا شہر ہوں. حکمت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء, خدا جسے چاہتا ہے اسے حکمت دیتا ہے. ومن یؤتی الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا, کثیر قلیل کے مقابلے میں ہے. خدا کہتے جسے میں نے حکمت دے دی نا اسے خیر کثیر دیا ہے. وہ خدا جس کی نگاہ میں پوری کائنات قلیل ہے, وہ کہہ رہا ہے جسے میں نے حکمت دی نا حکمت اسے خیر کثیر دیا ہے. ابھی ٹھہرے ذرا, خیر کثیر دیا ہے. ایک دو اصطلاحات سن لیں سمجھانے کے لیے. ایک لفظ صبر ہے نا, لفظ صبر, ایک دفعہ ایک لفظ اس سے پہلے لاتے ہیں, ایک بار اس کے بعد لاتے ہیں. لفظ مطلق اصطلاح ہے, مطلق الصبر, یعنی کوئی بھی صبر, چھوٹا سا بھی صبر, ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا بھی صبر, اسے کہ مطلق صبر. صبر مطلق یعنی کامل ترین صبر, ہر منزل پر صبر, ہر مشکل میں, ہر مصیبت میں صبر مطلق, یعنی کہیں بے صبری ہو ہی نہ. مطلق صبر وہاں کبھی بے صبر آیا کبھی صبر ہے, صبر مطلق وہاں ہے. یعنی بس مطلق صبر قلیل کو کہتے ہیں. اور صبر مطلق کسے کہتے ہیں؟ صبر کی وسیع ترین سرحدوں کے ساتھ اگر صبر کسی میں ہو اسے صبر مطلق کہتے ہیں. صبر امام صبر مطلق ہے, امام کا صبر مطلق اس صبر نہیں ہے بلکہ صبر مطلق ہے. ایک ہے مطلق العلم, کوئی بھی علم, چھوٹا سا بھی علم. ایک ہوتا ہے علم مطلق, یعنی سارے کا سارا علم. خدا نے کیا کہا, غور سے سننا, ومن یوت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا, جسے مطلق الحکمہ دے دی جائے, تھوڑی سی حکمت دے دینا اللہ, خدا کہتا ہے یہ خیر کثیر ہے. یہ تھوڑی سی حکمت پوری کائنات اپنی وسعتوں سے قلیل ہے, لیکن یہ تھوڑی سی حکمت کثیر ہے, اس سے زیادہ ہے. اب اللہ کے نبی نے کیا کہا, انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها, علی مطلق حکمت کا باب نہیں ہے بلکہ حکمت مطلقہ کا باب ہے. حکمت مطلقہ یعنی ساری کی ساری حکمت علی کے سینے میں ہے. وہ حکمت جو تھوڑی سی ہو وہ کثیر ہے, وہ جو ساری کی ساری ہے وہ کتنی ہوگی. معصوم فرماتے ہیں مدینۃ الحکمہ کے 10 جز ہیں. کتنے جز ہیں؟ 10 جز ہیں. 9 جز علی کے ساتھ مختص ہیں, وہ کسی کے پاس نہیں ہے. ایک جز پوری کائنات کے پاس ہے اور علی کے پاس ہے, اس میں بھی علی ان سے زیادہ ہے. درود چاہیے, درود پڑھیے محمد والے ہم پر. اللہ کا نبی کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وہ مدینت الحکمہ ہے اور معلم حکمت ہے. وہ کتاب کا علم اور ہے, حکمت اور ہے. وہ معلم حکمت ہے, وہ مدینت الحکمہ ہے, اور جس حکمت کا وہ مدینہ ہے اور وہ معلم ہے, وہ علم وہ حکمت ساری کی ساری نفس رسول میں ہے. انا مدینت الحکمت والیون بابہا, جسے بھی شہر حکمت میں آنا ہے وہ علی کے پاس آئے. یہ کمال علم کے ذریعے درود پڑھے محمد وآل محمد پر. پھر درود پڑھے محمد وآل محمد پر. پھر رسول نے کہا دوسری دلیل کمال علمی, رسول نے کہا, اے حدیث بھی شیعہ سنی نقل کی ہے, علی مع القرآن والقرآن مع علی. وہ سے سننا اس بات کو بھی, جو قرآن کیا ہے, فیہ تبیان کل شیء نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء, جو شے ہے نا خدا کہتا ہے اس کا علم قرآن میں ہے, اس کا بیان قرآن میں ہے, اس میں علم اولین و آخرین ہے. وہ اسے سننا اس بات کو. رسول نے کیا کہا, اس یہ سنی نقل کی روایت, علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ, ہم کس امامت کی بات کر رہے ہیں, وہ اسے سنیں. علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ. اس حدیث کو سمجھتے ہیں, علی قرآن کے ساتھ یعنی بائے بسم اللہ سے لے کر سینے والناس تک علی قرآن کے ساتھ ہے. بسم اللہ پڑھے وہاں علی قرآن کے ساتھ, الحمدللہ میں علی قرآن کے ساتھ, جس آیت کو کھولو علی قرآن کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن کے اشارات میں علی قرآن کے ساتھ, قرآن کی عبارات میں علی قرآن کے ساتھ, قرآن کے لطائف میں علی قرآن کے ساتھ, قرآن کے حقائق میں علی قرآن کے ساتھ, قرآن کے ظاہر میں علی قرآن کے ساتھ, قرآن کے باطن میں علی قرآن کے ساتھ. قرآن جس کے بارے میں خدا کہتا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, قرآن میں نہ سامنے سے نہ پیچھے سے کہیں سے باطل نہیں آ سکتا. علی اس قرآن کے ساتھ ہے, علی اس قرآن کے ساتھ ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. علی اس قرآن کے ساتھ ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شے, جس میں ہر شے کا بیان ہے. علی اس قرآن کے ساتھ ہے جس میں اولین و آخرین کا علم ہے. علی اس قرآن کے ساتھ ہے جس کے بارے میں خود رسول کہتے ہیں, روایات میں ہے کہ قرآن نے کہا کہ علی صاحب علم کتاب ہے. کفا بل شہید البینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. علی قرآن کے ساتھ ہے, علی صاحب علم کتاب ہے, بلکہ علی خود کتاب ہے. یہ اب موقع نہیں ہے ان باتوں کا, درود پڑھے محمد والے محمد پر. ایک دن عرض کروں گا ایک عرفانی مقام امامت کا. درست ہے علی قرآن کے ساتھ ہے, اس قرآن کے ساتھ جو اول سے لے کر آخر تک معصوم ہے. اچھا پھر یہاں تک خالی نے کہا علی قرآن کے ساتھ ہے, کیا کہا قرآن علی, یہ کیوں کہا ہے؟ کیا یہ کافی نہیں تھا کہ علی المال قرآن علی قرآن کے ساتھ ہے؟ یہ کیوں کہا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ زید امر کے ساتھ ہے, دونوں میں معیت ہے، ہمراہی ہے دونوں میں نا، دونوں میں ہمراہی ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے دونوں جب ہمراہ ہیں دونوں، اس کا یہ تو ہے زید امر کے ساتھ ہے، لیکن یہ مرتبے کو بیان نہیں کرتا، درجے کو بیان نہیں کرتا. درست ہے؟ وہ ممکن ہے برابر ہوں، ممکن ہے برابر نہ. رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ علی مل قرآن ول قرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، جہاں سے قرآن کھولو گے قرآن علی کے ساتھ نظر آئے گا. یعنی قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، یعنی علی قرآن کا ہم مرتبہ ہے. یہ حدیث کہتی ہے قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، یعنی ہر مرتبہ. یعنی علی معصوم ہے، علی کے پاس علم قرآن ہے، جو بھی قرآن میں ہے وہ علی کے سینے میں ہے. اسی لیے علی کہا کرتے تھے ارا نور الوحی والرسالہ، میں حقیقت وحی کو سنا نہیں کرتا تھا، دیکھا کرتا تھا. علم کی وادی میں بھی کامل و اکمل، کل ایک پہلو بیان کروں گا پھر آگے بڑھیں گے. اور عمل کی وادی میں بھی امامت، عمل کی وادی میں بھی دین کی محافظ کمال کے ساتھ، دین کی حفاظت کمال کے ساتھ کرنے والی ہے. کربلا امامت کی تجلی کا نام ہے، امامت کے جلوے کا نام ہے، امامت کے ظہور کا نام ہے. کربلا تجلی امامت ہے. کربلا مختلف پہلوؤں سے لوگوں نے دیکھا ہے. کربلا امامت کا تسلسل ہے. آخر کربلا میں حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال، میں نے جب مجلس پڑھنا شروع کی تھی اس وقت اٹھایا کرتا تھا کہ امام کے پاس کیا کوئی اور آپشن نہیں تھا؟ اسی آپشن کا کیوں انتخاب کیا امام نے؟ یہ کیا کیا ہے حسین نے؟ بعض لوگ کہتے ہیں حسین حکومت کے لیے نکلے تھے. نہ کہو بھائی، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے یزید کی حکومت ختم کر کے اپنی حکومت کو قائم کرنا، حکومت کے لیے اٹھے تھے. بعض نے لکھا ہے کہ حسین شہادت کے لیے نکلے تھے. بعض نے لکھا ہے کہ حکومت کے قیام کے لیے نکلے تھے. بعض نے لکھا ہے کہ شہادت کے لیے نکلے تھے. ہمارے بعض علماء نے بیان کیا ہے امام جس مقصد کے لیے اٹھے تھے اس کا نتیجہ حکومت بھی ہو سکتی ہے، شہادت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہدف نہ شہادت تھی نہ حکومت تھی. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. کیا چاہتے تھے امام؟ امام نے، چونکہ امام تھے، وہ کام کیا جو کسی معصوم نے نہیں کیا، نہ مولا علی نے کیا، نہ امام حسن نے کیا، نہ رسول اللہ نے کیا، کسی نے نہیں کیا، نہ بعد والوں نے کیا. توجہ چاہتا ہوں. امام نے ایک واجب کو ادا کیا ہے، ایک واجب کو، جسے نہ پہلے والوں نے ادا کیا تھا، کسی نے، کسی معصوم نے بھی نہیں ادا کیا، نہ بعد والوں نے کیا ہے. پہلے والوں نے اس لیے نہیں کیا کہ اس واجب کی ادائیگی کا موقع اور محل نہیں آیا تھا. اور بعد والوں نے ادا نہیں کیا، یہی وجہ تھی. توجہ چاہتا ہوں، ہوا کیا تھا؟ امام نے خود کہا ہے اپنے خطبے میں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہوں، میں نے خروج کیا ہے، قیام کیا ہے اصلاح امت کے لیے. غور سے سننا اس بات کو، سادہ سے سمجھا دیتا ہوں، پیچیدہ باتیں نہیں کرتا ہوں. بعض اوقات ممکن ہے معاشرے میں لوگ خراب ہوں، گڑبڑ ہوں، فاسد ہوں، منحرف ہوں، لیکن ایسے علماء، ایسے لوگ موجود ہوں جو ان کو اصلاح کی طرف دعوت دیتے ہوں، تاکہ اصلاح کا کام بھی جاری رہے. بعض بات ممکن ہے عوام بھی فاسد ہو جائے، علماء بھی فاسد ہو جائے، لیکن ممکن ہے حکومت میں ایسے لوگ ہوں جو اس فساد کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہوں، پھر اس وقت اور ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک بار وقت وہ آ جائے جب حکومت بھی دین کو برباد کرنے پہ تل جائے، علماء، عمراء، یہ بھی دین کی تباہی پہ تل جائیں، اور عوام بھی فاسد ہو جائیں. یہ مرحلہ نہ رسول کو پیش آیا، نہ علی کو پیش آیا، نہ امام حسن کو اس طرح سے پیش آیا. توجہ چاہتا ہوں. پھر فرصت اور موقع بھی ہونا چاہیے. جب یزید آیا تھا، خود حسین نے کہا ہے، الا ترون ان الحق لا یعمل بے والباطل لا یتنا عن، تم دیکھ نہیں رہے حق پامال ہو رہا ہے اور باطل سے کوئی روک نہیں رہا، لوگ مر گئے ہیں، مر گئے ہیں، مرگ بار سکوت تاری ہو گیا ہے. ان سنتا فان سنتا قد امیتت والبدعت قد احیت، دین مر گیا ہے، بے دینی زندہ ہو گئی ہے، حسین کہہ رہا ہے. زرد حسین محسوس کریں. پھر فرماتے ہیں، میں نے اپنے نانا کو کہتے ہوئے سنا ہے، اپنے جد کو کہتے ہوئے سنا ہے، من را حاکمن جائرن، جس نے ایک ظالم حکمران کو دیکھا، مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہے اور حلال کو حرام کر رہا ہے، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد و پیمان توڑ رہا ہے، مخالفا لسنت رسول اللہ، رسول کی سنت کا دشمن ہے، یعمل بالعدوان فی عباد اللہ، اللہ کے بندوں پر ظلم کر رہا ہے، ولن یغیر علیہ بفعل ولا قول حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، اس حکمران، اس ظالم نظام کے مقابلے میں نہ زبان سے بولے نہ عمل سے اٹھے بولے، خدا کو سزاوار ہے کہ اس کو اسی جہنم میں ڈالے جس میں اس جہنمی نے جانا ہے. حسین کہہ رہے ہیں، تم دیکھ نہیں رہے؟ پھر کہتے ہیں، انہوں نے حلال کو حرام کر دیا ہے، حرام کو حلال کر دیا ہے، ماں بہن بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہو گیا ہے، شراب کو رواج دے رہے ہیں، دین تباہ ہو رہا ہے، اٹھو ان کے مقابلے میں. وَإِنِّي أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ، اور اس کام کا سب سے زیادہ حق دار میں ہوں کہ میں قیام کروں. دین مر رہا ہے، حکومت بھی فاسد، علماء بھی فاسد کہ قتل حسین کے فتوے دیتے رہے، معاشرہ بھی فاسد کہ یزید کی بیعت پر تیار ہو گیا. کون یزید جس نے مدینے کو واقع حرہ میں تین دن تک اپنی فوجوں کے لیے مباح قرار دیا گیا، قتل عام ہوا، عصمت دری ہوئی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، خانہ کعبہ پر منجنیق سے حملہ کرنے والا، شہزادیوں کو بازاروں میں لے جانے والا، یہ لوگ حاکم ہو گئے تھے، حسین دیکھ رہے تھے، نہ عبداللہ بن عباس کو نظر آ رہا تھا جو امام کو سمجھا رہے تھے، نہ دوسروں کو سمجھ آ رہا تھا، لیکن میں قربان جو معرفت زینب کبریٰ پر، جہاں بڑے بڑے لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، شہزادی جان رہی تھی کہ کیا وقت آ گیا ہے، ان بچوں پہ قربان ہو جاؤں، قاسم پہ فدا ہو جاؤں، وہ بچے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، یہ بچے مجبور ہو کے نہیں آئے تھے، ان کی معرفت پہ قربان ہو جائیں، دین مر رہا تھا یا مر گیا تھا، حکومت بھی فاسد، سوسائٹی کا پڑھا لکھا دانشور طبقہ بھی فاسد اور عوام بھی فاسد، مر گئے تھے لوگ، دین مر گیا تھا، اب دین کو زندہ کرنا ہے، حسین دین کو زندہ کرنے کے لیے اٹھے ہیں، وہ راستہ جس پر رسول نے امت کو چلایا تھا، امت کو اس طرف واپس بلانے کے لیے اٹھے ہیں، یزید شیطان کی طرف لے چلا تھا، خدا کی طرف واپس بلانے کے لیے اٹھے ہیں، بعض علماء یوں بیان کرتے ہیں جس پٹڑی پر جس رسول اللہ نے جس طرف ٹرین کو چلایا تھا اس کا رخ موڑ دیا گیا تھا، واپس لانا ہے، اس کا رخ موڑنا ہے، کام ہوا تھا 70 سال علی پہ سب و شتم، کام ہوا ہے اور یہاں پہنچا ہے، کروا کے کربلا سے پہلے جب حج پہ جاتے ہیں وہاں منا کے اندر 2000 کے قریب لوگوں کو جمع کرتے ہیں، خواص کو، کربلا خواص کی خیانتوں کا بھی مظہر ہے، خواص کی خیانتیں، یہ خواص کی خیانتیں عجیب ہوتی ہیں، یہ حکمرانوں کے قریب ہوتے ہیں، ان کا کاروبار ہوتا ہے، ان کے کوٹھیاں اور بنگلے ہوتے ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچ جائے، امام نے بلایا اور کہا تم موت سے ڈرتے ہو، اس وجہ سے ان ظالموں کو تم نے برداشت کر لیا ہے، دین تباہ ہو جائے، دین مٹ جائے، تمہیں اپنی فکر ہے، دین کی فکر نہیں ہے، 2000 افراد کو منا میں جمع کیا امام حسین علیہ السلام نے، تفصیلی خطبہ امام کا، کہا نہ تم رائے خدا میں خرچ کرنے کو تیار ہو، نہ اپنے رشتہ داروں کو دین کی خاطر چھوڑنے کو تیار ہو، نہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو، تمہاری اس بزدلی کی وجہ سے یہ بنو امیہ مسلط ہو گئے ہیں اور امامت گھر میں معصور ہو گئی ہے، کہتے ہیں 11واں 12واں امام ایسے نہیں آئے گا، کہ آپ وہ آ جائے اور امام زندانوں میں جائے، جیلوں میں جائے، شہید ہو جائے، قتل ہو جائے اور امت تماشا دیکھے، اللہ نے 11 امام بھیجے ہیں، امت نے ناشکری کی ہے، ظلم کیا امت نے، اب خدا 12ویں کو جیل جانے کے لیے نہیں بھیجے گا، گردنے کاٹنے کے لیے بھیجے گا، حکومت کرنے کے لیے بھیجے گا، بگاڑ ایسا پیدا ہو گیا تھا، دین مٹ رہا تھا یا مٹ گیا تھا، حلال حرام ہو گیا تھا، حرام حلال ہو گیا تھا، برائی اچھائی میں بدل گئی تھی، اچھائی برائی ہو گئی تھی، اخلاقی نہضات، کریکٹر کا انحطاط، افکار کا، عقائد کا، ہر چیز تباہ ہو گئی تھی، اور یزید نے کیا کہا تھا، لائبت بالملک بنو ہاشم، لائبت ہاشم بالملک فلا ویون جا ولا خبر النزل، بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، نہ کوئی وی آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، یہاں امام کی ذمہ داری کیا ہے، دین کو زندہ کرے، دین کو زندہ کرنے کے لیے حسین اٹھا ہے، دین کو حیات دینے کے لیے حسین اٹھا ہے، دین کی مسیحائی کے لیے حسین اٹھا ہے، اس راستے میں حکومت مل جائے الحمدللہ، شہادت مل جائے الحمدللہ، ہدف دین کو زندگی دینا ہے، حیات دینا ہے، لوگوں کو واپس بلانا ہے خدا کی طرف، درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ حسین عجیب ہے نا. میں نے بعض روایات میں پڑھا ہے کہ تمام انبیاء اللہ سے اذن مانگتے ہیں اور ملائکہ کہ ہم حسین کی قبر کی زیارت کو جانا چاہتے ہیں. فوج در فوج آتے ہیں اور جاتے ہیں. کیوں نہ انبیاء حسین کی زیارت کو آئیں؟ حسین نے انبیاء کی زحمتوں کو بچایا ہے. وہ وارث آدم ہے, وہ وارث نوح ہے, وہ وارث موسیٰ ہے, وہ وارث عیسیٰ ہے, وہ وارث محمد ہے. وقت نہیں ہے میں زیادہ تفصیل بیان کروں. انبیاء آتے ہیں, ملائکہ آتے ہیں روضہ حسین کی زیارت کا. کہتے ہیں جب واپس جاتے ہیں نا ملائکہ, خاص خوشبو ان کے بدن سے آتی ہے. دوسرے ملائکہ پوچھتے ہیں تم کہاں گئے تھے؟ کہتے ہیں ہم روضہ حسین کی زیارت کو گئے تھے. میں قربان جاؤں میرے حسین. انبیاء آتے ہیں حسین کی زیارت کو. ابن عباس سے روایت نقل کی ہے اہل سنت کے اکثر علماء نے, اکثر نے نقل کی ہے روایت. یہ کہتا ہے کہ میں نے عاشور کے دن, جس رات کو حسین شہید, جس عاشور کو حسین شہید ہوئے نا, اس رات کو میں نے دیکھا خواب میں رسول اللہ کو, بے یدہ قارورۃ من دمن, میں نے کیا دیکھا, رسول اللہ کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں, چہرے پر گرد و غبار ہے. ام سلمہ کہتی ہے میں نے دیکھا ہے آستینیں الٹی ہوئی ہیں, گریبان کھچاک ہے, آنکھیں سرخ ہے رو رو کے, چہرے پر گرد و غبار ہے. ابن عباس کہتا ہے میں نے اللہ کے نبی سے ما ہذا الدم, یہ خون کیسا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں سارا دن جمع کرتا رہا ہوں, اکٹھا کرتا رہا ہوں. ارفعها الى اللہ, میں یہ خون اللہ کے پاس لے کے جاؤں گا. عرش پر نہیں, کہاں لے جاؤں گا؟ اللہ کے پاس لے کے جاؤں گا. اور حسین, جبرائیل کہتے ہیں شہداء کربلا کی قبر رسول اللہ نے خود کھو دی ہے, اور جبرائیل نے اللہ کے نبی سے کہا اے جبرائیل, اے اللہ کے نبی, اللہ کہہ رہا ہے حسین اور حسین کے ساتھیوں کی روح اسرائیل قبض نہیں کرے گا, میں خود قبض کروں گا. عظمت حسین ہے. ایسے نہیں روایات میں ہے کہ منظار الحسین کا منظار اللہ فی عرش ہی, جس نے حسین کی زیارت کی ایسے جیسے عرش پہ اللہ کی زیارت کی. حسین نے دین بچایا ہے, قرآن بچایا ہے, امامت محافظ دین ہے. حسین کی بیٹیاں دین کی حفاظت کے لیے آئی تھی. یہ علی اصغر دین کی حفاظت کے لیے پیدا ہو, یہ جو تماچے کھا رہے تھے, آپ مناسب گھروں میں رہنے والے ہیں نا, یہ رسول کی بیٹیاں, یہ بیابانوں میں جنگلوں میں رہنے کی عادی نہیں تھی, ان کے آباد گھر تھے. یہ بچے اس طرح رہنے کے عادی نہیں تھے کہ کسی کے کان نکلی, کسی کے پاؤں میں کانٹے چبے ہو اور کوئی نکالنے والا بھی نہ ہو. یہ اس طرح کے خاندان نہیں تھا کہ ان کی بیویوں کے ہاتھ ایسے باندھ دیے جائے, ان کے بچے پاؤں سے لپٹے ہوئے ہو, وہ اونٹوں سے گرتے رہے اور بائیں بے بسی کا نام پڑتی رہے. یہ دین بچانے آئے تھے, دین بچانے آئے تھے, یہ دین بچانے آئے تھے. آج میرا دل کر رہا ہے غریب کوفہ کا ذکر کرو، غریب کوفہ مسلم عقیل کا ذکر کرو، جسے دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا، جس کے جنازے پر رونے والا بھی کوئی نہیں تھا، اس کے پاؤں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی، جسے کوفہ کے گلی کوچوں میں پھرایا تھا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہ ایسے نہیں ہے من بکا او ابکا او تباک علی الحسین وجبت لہ الجنہ، یہ ایسے نہیں ہے کوئی حسین پر روئے رلائے یا رونے والی حالت بنا لے اس پر جنت واجب ہے. حسین سے تعلق دین کی بقا سے تعلق ہے. مسلم کو بلایا میرے حسین نے، میں قربان جاؤں، مجھے دو شہادتیں ناقابل برداشت ہیں میرے لیے، وہ غربت کی شہادتیں ہیں، ایک مسلم کی شہادت اور دوسرا حسین کی شہادت. مسلم بھی تنہا تھا، میرا حسین بھی تنہا تھا. مسلم کو بلایا میرے حسین نے، تھکے نہیں، کیا پتا اگلے سال بھی ہو یا نہ ہو، اور میں پرسا دے حسین کو اس شہید کا جس کی شہادت کی جب خبر ملی نا، حسین نے کہا لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، مسلم کے بعد دنیا زندہ رہنے کے قابل نہیں بچی. بعض درد ہم محسوس کر سکتے بعض نہیں کر سکتے، ہم بیٹے کا غم، بیٹی کا غم، ناموس کا غم محسوس کر سکتے ہیں، لیکن نمائندے کا، وکیل کا غربت میں مارا جانا ہم نہیں سمجھ سکتے، محسوس نہیں کر سکتے. مسلم کو بلایا، کہا مسلم کوفہ کے لیے تیاری کر. تیاری کا حکم دیا، بلایا، سینے سے لگایا مسلم کو، سینے سے لگا کر، امام کا قلب بھی رعوف ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا مظہر ہوتا ہے، لطیف قلب ہوتا ہے امام کا. امام نے کہا مسلم تیاری کر. مسلم کے گلے میں بائی ڈال لی، روایت کے لفظ سنے، فبکل حسین وبکل مسلم عالین بکا ان عالین، حسین رونا شروع ہو گئے، مسلم کے گلے میں بائی ڈال گئے، فبکل مسلم بکا ان عالین، اور مسلم بلند آواز سے رونا شروع ہو گئے. عباس بھی پاس ہے، علی اکبر بھی ہے، سب رونا شروع ہو گئے. مسلم امام حسین سے ودا ہو کر حرم میں نماز پڑھنے کے جب موجود ہیں، وہاں بھی رو رہے ہیں، وہاں بھی گریہ کر رہے ہیں، سب پوچھتے ہیں مسلم کیوں روتا ہے، کہا مجھے حسین کا فراق رلا رہا ہے، جدائی، میں عاشق ہوں حسین کا، اپنے مولا کا عاشق ہوں، سے جدائی کا غم رلا رہا ہے. تیاری کر کے پھر مولا کے پاس آئے، جملے سننا، مولا کے پاس آ کے عجیب کیا، عجیب عمل ہے، ایک مرتبہ حسین کے قدموں پہ سر رکھ لیا اور حسین کے پاؤں پہ بوسے دینا شروع کر دیا اور گریہ کرنا شروع کیا. حسین نے سینے سے لگایا اور دعا کی، میں دعا کرتا ہوں مسلم، ارجو اللہ یوصلنی الی ما نرید، مسلم میری دعا ہے خدا اس ہدف تک ہمیں پہنچا دے جو ہم انجام دینا چاہتے ہیں. پھر فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خدا مسلم، خدا مجھے اور تجھے شہادت کی موت دے دے. اور مسلم سے کہتے ہیں، مسلم تو نے شہید ہو جانا ہے، اور جس نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ نگاہ نگاہ جدائی کی. مسلم بھی جانتا ہے کہ اب ممکن ہے مجھے مولا حسین کی زیارت نصیب نہ ہو، اسی طرح سے تر آنکھوں سے مولا حسین کو جدا کرتا ہے، کوفہ آ جاتا ہے. بس چند منٹ کوفہ میں آتے ہیں، لوگوں نے بیعت کی، لیکن ایک وقت وہ آیا جب مسلم کوفہ کی مسجد سے نکلے تو تنہا تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا. رات کا وقت ہے، پر آشوب شہر ہے، مسلم غریب الوطن ہے، کہاں جائے مسلم. چلتے چلتے گلی میں ایک جگہ پہنچے، ایک خاتون دروازے پہ کھڑی تھی، اسے کہتے ہیں اگر ہو سکے تو مجھے تھوڑا سا پانی دے دے. وہ لوگ جو پردیس میں رہتے ہیں نا، انہیں احساس ہوتا ہے کہ پردیسی کیا ہوتی ہے، غریب الوطنی کیا ہوتی ہے، تنہائی کیا ہوتی ہے. اس نے پانی دیا مسلم کو، مسلم پانی پی کے وہیں دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. یہ پھر دروازے پہ آ کے کہتی ہے، شخص تو جاتا کیوں نہیں ہے، جا اپنے گھر، پورا شوب راحت ہے. ابن زیاد نے اعلان کیا ہوا ہے، ابن زیاد کے فوجی گلیوں میں پھر رہے ہیں، اپنے گھر جا. مسلم کہتے ہیں، اس شہر میں میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ کہتی ہے مسلم کہتے ہیں، اگر ہو سکے تو آج کی رات مجھے اپنے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت دے دے. وہ پوچھتی ہے، تو کون ہے جس کا کوفہ میں گھر نہیں ہے؟ مسلم کہتے ہیں، میں مسلم بن عقیل ہوں، امام حسین کا وکیل ہوں. جب پتہ چلا امام حسین کا وکیل اپنے گھر میں اجازت دے دی، مسلم اس کے گھر میں آ گئے، رات عبادت میں گزاری. صبح کے وقت پوچھتی ہے مسلم سے کہ سوئے نہیں آپ؟ کہا میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے جو مجھے کہہ رہے ہیں، یا مسلم الوہن الوہن العجل العجل، جلدی کر مسلم، ہم تیرے منتظر ہیں. مسلم کہتے ہیں، لگتا ہے آج میری زندگی کی آخری رات ہے. ایک مرتبہ مسلم نے گھوڑوں کے آنے کی آواز سنی، اس کے بیٹے کو پتا چلا، اس نے ابن زیاد کو خبر دے دی، گھوڑوں کے آنے کی آواز دی. مسلم نے کمر ہمت باندھی، ہاتھ میں تلوار لی، 300 مسلح سپاہیوں کا دستہ ہے جو مسلم پر حملہ ور ہوا. محمد ابن اشعث کی قیادت کے میں، لیڈری میں، رہبری میں مسلم نے جنگ لڑی. جنگ لڑتے لڑتے 150 سے زیادہ ابن زیاد کے سپاہیوں کو واصل جہنم کیا. محمد ابن اشعث نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا، میرے لیے اور فوج بھیج، اور فوج بھیج. وہ کہنے لگا، ایک آدمی سے لڑ رہے ہو؟ کہنے لگا، تجھے پتا نہیں ہے یہ کون ہے؟ یہ شیر ہے، بہادر ہے، علی کی شجاعت کا وارث ہے، قوی دلاور ہے، یہ ایک عام آدمی نہیں ہے. لڑتے لڑتے کوئی چھتوں پہ چڑھ گئے، کوئی مسلم پر آگ پھینک رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہے ہیں، کوئی سامنے سے حملہ کر رہے ہیں. اے بالفضل عباس، تو خوش قسمت ہے، تیری جنگ دیکھنے کو حسین موجود تھا، علی اکبر تیری جنگ دیکھنے کو عباس موجود تھا. ہائے کوئی دیکھے نا مسلم عقیل کو، کس طرح تلے تلہا ان کوفیوں سے لڑ رہا ہے. زخمی ہے مسلم. لڑتے لڑتے ایک مرتبہ دیوار سے ٹیک لگائی، ان ظالموں نے دھوکے سے مسلم کو گرفتار کیا. مختصر کرتا ہوں، جب گرفتار لے کے چلے، مسلم کی تلوار چھین لی، مسلم کے ہونٹ زخمی ہیں، کٹے ہوئے ہیں. چلتے چلتے جب دار العمارہ کے قریب پہنچے، وہاں کافی لوگوں کا رش تھا دار العمارہ میں جانے کے لیے، عمر بن حریث سے مسلم کہتا ہے، اگر ہو سکے تو تھوڑا سا پانی دے دو. وہ پانی دیتا ہے، مسلم پینے لگتے ہیں، مسلم کا خون پانی میں گرتا ہے. واپس کرتے ہیں، پھر لیتے ہیں، پھر واپس کرتے ہیں. تیسری بار جب پانی دیتے ہیں، مسلم کے دانت ٹوٹ کے پانی میں گرتے ہیں. مسلم کہتے ہیں، میری قسمت میں پانی پینا نہیں ہے. مسلم کیسے پانی پی سکتا ہے؟ عالم تقدیر میں یہ لکھا ہے، تیرا امام پیاسا جائے گا، کربلا کے شہید پیاسے جائیں گے، تو بھی تو نہیں کساتی ہے. ایک مرتبہ ابن زیاد کے دربار میں لے گئے، مسلم سے کہا گیا، ابن زیاد کو سلام کرو امیر کو. کہتے ہیں، ابن زیاد میرا امیر نہیں ہے، میرا امیر حسین ہے. ابن زیاد کے ساتھ گفتگو، تبادلہ گفتگو ہوتا ہے، وہ ناسزا دیتا ہے. امام کا وکیل کہتا ہے، جو تو کہہ رہا ہے یہ تو ہے اور تیرا باپ ہے، علی اور حسین ایسے نہیں ہیں. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے، تو جو کچھ کرنا ہے کر لے، بلاخر تو نے مر جانا ہے، تو نے قتل ہو جانا ہے. مسلم کہتے ہیں، بدترین آدمی کے ہاتھوں سے شہادت میری آرزو ہے. ایک مرتبہ مسلم کو جب حکم ملا شہید کرنے کا، کہا میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. ابن عمر ابن سعد کو 3 وصیتیں کی، ایک، میں مقروض ہوں 600 درہم کا یا 700 درہم کا، جب میں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں، میری زرہ اور تلوار کو بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا. دوسرا، اس شہر میں میرا کوئی نہیں ہے، جب میں شہید ہو جاؤں میری لاش کو دفن کر دینا. تیسرا، میں نے مولا حسین کو خط لکھا ہے، میرے مولا حسین کو لکھ دینا کوفہ نہ آئے. جب مسلم کو گرفتار کر کے چلے تھے تو مسلم رونا شروع ہو گئے تھے. اشعث ابن محمد ابن اشعث نے کہا، مسلم جو حکومتوں سے لڑتے ہیں وہ رویا نہیں کرتے، کہتے اللہ اب کی اللہ نفسی, میں اپنے لیے تو نہیں رو رہا, میں حسین کے لیے رو رہا ہوں. میں نے مولا کو خط لکھا ہے, میں حسین کی بہن اور بیٹیوں کے لیے رو رہا ہوں. اے ناموس ہے حسین کے ساتھ. ایک مرتبہ مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے گئے, دارالعمارہ کی چھت میں لے جانا تھا, شہادت کے لیے تیار کیا گیا. ایک مرتبہ مکہ کی طرف منہ کر کے کہا, السلام علیک یا ابا عبداللہ. یہ کہتے ہیں پہلا سلام ہے جو حسین پر دور سے کیا گیا ہے. اے ابا عبداللہ حسین, آپ پر مسلم کا سلام ہو. اے مسلم کا سر کٹا, مسلم کے بدن کو دارالعمارہ کی چھت سے اے گلی میں پھینک دیا گیا, پاؤں میں رسیاں ڈال دی گئی, کوفہ کے گلی کوچوں میں پھرایا جانے لگا. یہ آخری وقت تھا مسلم کا جو حسین کو یاد کیا ہے. لیکن جب حسین کا آخری وقت ہے, اے آنکھوں میں خون ہے, سر جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہے, بدن زخمی ہے, ایک مرتبہ کوفہ کی طرف منہ کر کے حسین کہتا ہے, یا مسلم ابنا کیل, آ غریب البطل کر, غریب کربلا حسین کو لے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.